سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں انہیں بعض اہل کتاب نے اور اسی طرح کفار نے تمسخر کے طور پر یہ بات کہی کہ تمہارے نبی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تمہیں بتاتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہنسی مذاق کی بات ہوگی لیکن ہمارے لیے تو باعث فخر ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی ہم پر ایسے مہربان ہیں جیسا کہ باپ اپنی اولاد پر مہربان ہوتا ہے، تو جس طرح باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اسی طریقے سے ہمارے نبی ہماری تربیت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جائیں، اور یہ کہ قبلہ رخ نہ بیٹھیں نہ اس کی طرف پیٹھ کریں، اور یہ کہ کس طرح ہم داخل ہوں، یہ ساری باتیں ہمیں وہ بتلاتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ الحمدللہ ہم جتنا بھی اس پر فخر کریں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے جو ہماری تربیت اس طرح فرماتے ہیں جس طرح کی اولاد کی تربیت باپ کرتا ہے، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ میں تم پر مثل باپ کے ہوں اولاد کی، یعنی جس طرح اولاد پر باپ شفیق ہوتا ہے ایسے ہی میں بھی تم پر بڑا شفیق اور مہربان ہوں، تو جس طرح باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے میں بھی تمہاری تربیت کرتا ہوں اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی تمہیں سکھلاتا ہوں، اس لیے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سکھلاتے تو بڑی بڑی باتیں کہاں سے سکھلائیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دین سے دوری، حتیٰ کہ خود ماں باپ کے حقوق کو بھی اولاد نہیں جانتی، اور پھر بعد میں لوگ روتے ہیں کہ صاحب ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، وہ بات ہماری کیوں کر مانے، تم پیدا کرنے والے کی بات نہیں مانتے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ دنیا ہماری فرما برداری کرے، جس خالق و مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے ساتھ تو ہم نافرمانی والا معاملہ کریں، اس کے احکام کو تو نہ بجا لائیں، لیکن اپنے لیے ہم یہ چاہیں کہ زبان سے جو بات نکلے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، ادھر منہ سے نکلے اور ادھر فوراً حکم جو ہے وہ بجا لائیں۔ یاد رکھیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے تو عموماً اولاد بھی نافرمانی ہوتی، جس مالک کی ہم سے فرما برداری نہیں سکھائی تو پھر وہ تمہارے حکموں کی فرما بردار بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اپنی اولاد کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حکموں کا فرما بردار بنانا چاہیے، اور جہاں کہیں کوتاہی کمی نظر آئے تو وہاں پیار کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش شروع سے کریں۔ بچوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اس پودے کو مالی دیکھتا بھالتا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اس وہ گر بھی پڑتا ہے، تو جو مالی پودوں کا خیال رکھتا ہے وہ اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ بھئی مٹی نرم ہے یا نہیں، اور اگر نرم ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ پودا گر گیا، اگر گر گیا تو اس کے ساتھ وہ ایک چھوٹی سی لکڑی لگا دیتا ہے تاکہ وہ سیدھا رہے، اور اسی طرح سے بعض اوقات دیکھتا ہے کہ وہ نشو نما نہیں پا رہا، پنپ نہیں رہا، تو بھی اسے فکر ہوتی ہے، تو بعض اوقات وہ پودا ہی پورا نکال کے نیچے سے دیکھتا ہے تو کوئی پتھر وغیرہ کوئی سخت چیز اگر ہوتی ہے تو وہاں سے وہ بھی نکال دیتا ہے تاکہ جڑے جو ہے وہ پھیل سکے۔ اسی طریقے سے باپ کا معاملہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے اور دیکھے کہ یہ اگر اس کی نشو نما صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہو رہی تو کہاں خامی اور کوتاہی پائی جا رہی، جہاں کوتاہی پائی جائے وہاں فوراً اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیے جو چیز مضر ہوتی ہے ماں باپ اپنے بچوں کو اس سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، مثلاً کوئی دوائی ہے مضر ہے تو بار بار باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو اس دوائی کو استعمال مت کر لینا یہ بہت نقصان دہ ہے، یا کوئی چیز ایسی ہے جو جان کو تلف کر دینے والی ہے تو بار بار کہے گا کہ دیکھو اس چیز کے قریب مت جانا یا فلاں جگہ مت جانا. اور اگر بچہ وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے تو چاہے زبردستی اس کو روکنا پڑے باپ روکتا ہے, اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ خدا نے کہا اگر اس نے کھا لی تو اس کی جان ختم ہو جائے گی, نقصان ہو سکتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے روح کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی خیر خواہی چاہیں جس طریقے سے ہم اس کی جان کی فکر کرتے ہیں, ایسے ہی اس کی ایمان کی بھی فکر کریں, اس کی روح کی بھی فکر کریں کہ روح خراب نہ ہو جائے. اگر کہیں آپ دیکھیں کہ ایسے معاملات پیدا ہو رہے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے اس کا ایمان خراب ہو سکتا ہے, غلط لوگوں کی صحبت میں ہو جا رہا ہے, تو پھر آپ پوری کوشش کیجئے, انتہائی کوشش کریں اس کو روکنے کی. اور اگر تھوڑی بہت سختی بھی کرنے پڑے تو بچپن میں اولاد باپ کی سختی برداشت کر لیتی, لیکن یہی بچے جب تناور درخت بن جاتے ہیں پھر آپ ایک تھپڑ بھی مارنا چاہیں تو وہ پلٹ کر جواب بھی دے دیتے ہیں. ایک مثال عربی زبان میں ہے, ضرب الاستبیان کلمائی فی البستان, کہ ضرب جو ہے مار پیٹ جو ہے بچوں کے لیے ایسے ہے جیسا کہ پانی پودوں کے لیے. لیکن اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ ضرب سے مراد ایسی ضرب نہیں ہے کہ ایسا اندھا ان بچوں کو مارا جائے کہ جس سے ان کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے, یہ مقصود نہیں, بلکہ اس حد تک مار پیٹ جائز ہے کہ جس سے ان کی تعدیم ہو جائے, جس سے وہ سمجھ لیں کہ بھئی اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو باپ ناراض ہوگا اور حتیٰ کہ مجھ پر ہاتھ اٹھ سکتا ہے. لیکن ایسی مار پیٹ کرنا کہ جس سے ان کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے یا ان کے جسم پر ضربات کے نشان پڑ جائیں, یہ درست نہیں. ایسی ضرب سے بچنا چاہیے مار سے, بلکہ ایسی پٹائی جس سے وہ صرف ادب سیکھنے کی حد تک, جہاں تک ضرورت ہے اس حد تک آپ گنجائش ہے اس سے زیادہ کی. تو بہرحال اپنی اولاد کو دین کی طرف لانا, دین پر قائم و دائم رکھنا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے, بہت سارے کیس بہت سارے معاملات میرے سامنے ایسے موجود ہیں کہ اولاد کی عمر کسی کے 18 سال ہو گئے, کوئی 19 سال کا ہو گیا, کوئی 20 سال کا ہو گیا, اب ماں باپ بے انتہا پریشان. بعض اوقات مائیں گھر سے فون کرتی ہیں اور میں جب انہیں کہتا ہوں کہ اس میں آپ بتائیے کہ ہمارا خود کتنا قصور ہے, تو وہ خود اس کا اعتراف کرتی ہیں مائیں کہ واقعتا ہمارا بہت قصور ہے, ہم نے بچپن میں بہت زیادہ لاڈ پیار کیا, غلط اگر جگہوں پر جا رہے ہیں اس پر جانے سے نہیں روکا, قدغن نہیں لگائی, نتیجے آج ہم انہیں روک نہیں سکتے. اب وہ اتنے عادی ہو گئے ہیں آزادی کے کہ ان کو اگر تھوڑا سا بھی روکتے ہیں گھر میں رہنے کا بھی کہتے ہیں بات سنتے نہیں. تو اس لیے میرے بھائی اگر شروع میں ہم اصلاح کی فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ آخر تک پھر عمارت اگر بنیاد اچھی رکھیں گے, عمارت کو اگر ہم اوج سوریا تک لے جانا چاہیں گے سیدھی جائے گی. قسط اول چون عرد معمار کچ تا سوریت می روت دیوار کچ. اگر آدمی مستری جو ہے دیوار پہلی اینٹ جو ہے وہ ٹیڑھی رکھتا ہے تو پھر اس کو پہنچ تک بھی ہم سوریا کے بلندی تک بھی لے جائیں تو پھر ٹیڑھی دیوار جائے گی وہ, لیکن اگر ہم پہلی اینٹ سیدھی رکھیں گے تو انشاءاللہ آخر تک عمارت ہماری سیدھی جائے گی. تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا اپنا ہی معاملہ ہے خراب, کہ جس کی بنا پر اولاد ہماری سیدھے راستے پر نہیں چلتی یا وہ ہماری بات نہیں سنتی. ورنہ ناممکن ہے کہ شروع سے ماں باپ اپنی اولاد کی فکر کریں اور پھر اولاد ان کی دین پر نہ چلے یا ان کی بات نہ مانے. میں نے تو دیکھا الحمدللہ جتنی اولاد دیندار ہوتی ہے اتنے ہی ماں باپ کی انتہائی فرما بردار ہوتی ہے, انتہائی خیر خواہ ہوتی ہے, وہ اپنے ماں باپ کے پیر دبانا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے, ان کی خدمت کرنے کو اپنے لیے نجات کا باعث سمجھتی ہے. لیکن جن بچوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے, آج ہی ایک صاحب بڑے ناراض سے تھے اور بڑے ٹینشن میں تھے ایک طرح سے, تو میں نے پوچھا کیا بات ہے کیا فکر ہے, تو پھر انہوں نے اصرار کے بعد بتایا کہ بھئی گھر میں بعض باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی بنا پر جو ہے وہ میں ٹینشن میں آ جاتا ہوں. اور پھر وہ یہی بات کہ بیٹے سے اس کی اولاد کا پوچھا, پوتے کا پوچھا کہاں کہ سو رہا ہے, دوبارہ پوچھا کہاں کہ اب وہ ناشتہ کر رہا ہے, دوبارہ پوچھا کہاں کہ باتھ روم میں ہے, اور اس طریقے سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا لیکن آ کے نہیں دیا. تو بہت پریشان ہوا کہ بھی میں نے دوائی منگوانی ہے, اب بیٹے سے کہہ رہے ہیں, بیٹا صرف فون پہ کہہ رہا ہے کہ ابا اس وقت فلاں جگہ اب یہ کر رہا ہے اب یہ کر رہا ہے. اچھا, لیکن چونکہ وہ تربیت دینی نہیں ہے لہذا وہ یہ خود یہ نہیں کہتا کہ ابا مجھے بتائیے کیا بات ہے, اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں. لیکن اس نے یہ نہیں پوچھا. نتیجے میں غصے میں بیچارا خود گیا, جا کے دوائی لانی تھی وہ لایا, اور اس کا اب جو ہے وہ سارے راستے سوچتا ہوا گیا, سارا راستے سوچتا ہوا آیا, اور اسی سے جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. اب یہ بات تو چھوٹی سی ہے لیکن بظاہر چھوٹی سی نہیں ہے. اگر صحیح تربیت ہو, باپ کی ایک آواز پر اولاد حاضر ہونی چاہیے. صحیح تربیت ہو تو خود بیٹا کہے کہ ابا جان مجھے بتائیے کیا حکم ہے. وہ تو اگر سو رہا ہے تو کوئی بات نہیں, مجھے بتائیے میں کرتا ہوں آپ کا کام کیا ہے. لیکن یہ تبھی ہوگا جب اولاد کے دل میں باپ کا احترام ہو, اس کے حکموں کی کوئی قدر ہو. لیکن اگر اس کی قدر نہیں ہوگی باپ کی, تو اولاد پھر اس کے دل میں کوئی نہ تو یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں باپ کی خدمت کروں, بلکہ وہ کہتے ہیں میاں کام یہ ہے, بوڑھے ہو گئے, دماغ ان کا سٹیا گیا, اور بس اب یہ ایسی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں. بلکہ دریغ نہیں کرتا گھر میں کہ ابا اما کو کہے کہ ابا کو آتے مسجد بھیج دیا کرو, جا کے اثر سے عشاء تک وہیں رہیں, یا گھر میں خامہ خامہ بس بیٹھے بیٹھے الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اولاد اپنے باپ کو برداشت کرنے کے لیے تیاری نہیں, بس نہیں چلتا, ورنہ ماں کو بھی باہر نکال دیں. الا ماشاء اللہ, مگر جو لوگ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ابھی ہمارا معاشرہ بہت بچا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ابتدا ہو چکی ہے اور اس قسم کے واقعات سننے کو ملتے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا ہے, تو ہم انہی کی امت میں سے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کو سکھلائیں, کھانے پینے کا طریقہ ان کو بتلائیں. اب مثلا دسترخوان لگا ہوا ہے, بچے عام طور پر فوراً جلدی سے ہاتھ ڈال دیتے ہیں کس چیز میں, تو حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لے پالک بچہ جس کو آپ نے گود پالا ہوا تھا, تو وہ دسترخوان پر موجود تھا. اس نے دسترخوان پر جب ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا اور فرمایا کہ سم اللہ, بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, اور پھر دوسرا فرمائے کل بھی یمینی, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اور تیسری بات فرمائی کل مما یلی, اپنے آگے سے کھاؤ. تو دیکھیے تین باتیں آپ نے بچے کو سکھلائیں دسترخوان پر, کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ یعنی اللہ کا نام لے کے کھاؤ, دہنے ہاتھ سے کھاؤ, ادھر ادھر ہاتھ مت مارو, اپنے آگے سے کھاؤ. تو اس سے پتا چلا کہ اگر بچوں میں اس قسم کا نقص پایا جائے تو فوری طور پر ان کی اصلاح کرنی چاہیے, اسی وقت ان کا ہاتھ روک دیں اور ان کو بتائیں کہ ایسا کرو. اور اس سلسلے کی بہت ساری احادیث ہیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن بار بار یہ اس لیے عرض کرنی پڑتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اور دوبارہ توجہ دلانے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بھائی ہفتے میں دو مرتبہ بریانی بھی تو کھا سکتے ہیں کہ نہیں. بعض اوقات بوتل جو ہے بعض لوگ ہر کھانے کے ساتھ جناب پیپسی کولا ضرور پئیں, اس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا. بعض کہتے ہیں سیون اپ کے بغیر میرا تو کھانا اٹکا رہتا ہے, اور بعض اوقات جو ہے وہ بعض چیز پسند ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی بس ہر کھانے کے ساتھ مجھے یہ چاہیے. تو جب ایک کھانے کو ہم ہفتے میں تین دفعہ کھا سکتے ہیں تو ایک بیان کو تین دفعہ سننے میں کیا حرج ہے؟ جتنی دفعہ سنیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. آخر آدمی چٹپٹی چیزیں بھی تو کھاتا ہے بار بار, تو وہ جسمانی غذا ہے, یہ روحانی غذا ہے. تو جس طرح جسمانی غذا ہم کھاتے ہوئے نہیں تھکتے, تو روحانی غذا استعمال کرنے میں کیا تکلیف, اس کو بھی بار بار استعمال کریں. بلکہ بار بار بات سننے سے دل میں مضبوط ہوتی ہے, جگہ پکڑتی ہے, اور پھر اس کی مضبوطی ہمارے دل و دماغ میں جب آ جاتی ہے تو ہم اس بات پر قائم و دائم بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے بعض باتیں اگرچہ وہ تکرار محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ تکرار نہ سمجھیں, بلکہ اس کو قندے مقرر سمجھیے. جس طرح بلکہ قند سے مراد یہاں قلقند لے لیں, قلقند آدمی دو مرتبہ بھی کھا لیتا ہے تین مرتبہ بھی, اور جو شوگر والے اور شوگر فری مل جاتی ہے اس کی بھی تیاری ہے کہ وہ شوگر فری قلقند ہمارے بھائی یہاں بیٹھے میرے تو شوگر فری قلقند بھی دستیاب, تو وہ بھی کھا لیتے ہیں بہانے بہانے سے کہ اس میں تو شوگر نہیں ہے, تو سب کا چاہتا ہے نا. تو جن کو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ میٹھا استعمال نہ کریں, کھا وہ بھی لیتے ہیں. اب وہ چاہے چوری چھپے کھائیں, یا کہتے ہیں کہ اس میں میٹھا نہیں ہے, زیادہ بہت معمولی میٹھا ہے, اس کے بعد وہ بھی کھا لیتے ہیں. تو اس لیے اسی طرح روحانی یہ جو باتیں ہوتی ہیں جو روح کے فائدے کے لیے ہیں ان کو بھی دو مرتبہ تین مرتبہ اگر ہفتے میں بھی آدمی سن لے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مردہ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ادب سکھلایا کہ جب کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہو دسترخوان پر تو جب تک بڑا شروع نہ کرے چھوٹوں کو چاہیے کہ ہاتھ نہ بڑھائیں. یہ ادب سکھائے، جہاں بڑا اپنا کو بزرگ بیٹھا ہوا ہے تو پہلے ان سے کہیں کہ آپ شروع فرمائیں، اس کے بعد پھر جو چھوٹے ہیں وہ شروع کریں. ایک دسترخوان پر تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بہت بھوکی ہے، اس نے آتے دسترخوان پر کچھ لینا چاہا دسترخوان سے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اور اس کے بعد اسی طرح سے ایک دیہاتی آدمی دوڑ کر آیا اور وہ بھی بہت ہی بھوکا محسوس معلوم ہو رہا تھا، اس نے بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈالنا چاہا، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. اور پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ محبوس کیا ہے، یعنی مفہوم عرض کر رہا ہوں میں، ان دونوں نے یعنی شیطان نے ان دونوں کے ذریعے سے کھانا حلال کرنا چاہا اور بغیر بسم اللہ کے چاہا کہ شروع ہو جائیں، لیکن میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. تو جس طرح ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، شیطان کا ہاتھ بھی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اس کھانے کو، اس دسترخوان پر جو کھانا چنا ہوا ہے، بغیر بسم اللہ کے شروع کرا کر حلال کر لے اپنے لیے. آج کتنے لوگ ہیں کہ کھانے پینے کی چیز جب شروع کریں بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، پانی پی رہے گڑا گٹ پی گئے، کھانے کی کوئی چیز ہے ایسی کھا گئے. ارے بھائی، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، کھانے کے بھی کچھ آداب ہیں، پینے کے بھی کچھ آداب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے طریقے بھی ہمیں سکھلائے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اللہ کا نام لے لو، اس کی برکتیں کتنی. اب یہی تو ایک فرق ہے جو کافر اور مومن کے درمیان ہے. کھانا تو کافر بھی کھاتا ہے، پانی تو کافر بھی پیتا ہے، ایک مومن بھی کھاتا ہے. اگر یہ بھی بغیر بسم اللہ کے کھائے، وہ بھی بغیر بسم اللہ کے، تو بتائیے دونوں میں فرق کیا ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے وہ بھی کھا رہا ہے، لذت کے لیے وہ بھی کھا رہا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے اور لذت اور چٹکارے کے لیے ہم بھی کھا رہے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں. جانور بھی کھا رہے ہیں، کھل بنولا اور نہ جانے کیا کچھ ہم اس کو جانور کو ڈالتے ہیں، کیا وہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتی ہے؟ بھینس، بکری، گائے، یا ایسی شروع ہو جاتی ہے؟ تو اگر انسان بھی ایسے شروع ہو جائے تو بتائیے جانوروں اس میں کیا فرق ہے؟ یہی تو وہ فرق ہے جو ایک انسان اور جانور کو ممتاز کرتا ہے، یہی وہ فرق ہے جو مومن اور کافر میں فرق پیدا کرتا ہے، کہ مومن اللہ کا نام لے کر چیز کو استعمال کرتا ہے اور کافر جیسے چاہے استعمال کرتا ہے. اصل میں مومن کی نظر میں اپنے، اس کی نظر میں پروردگار ہوتا ہے، پیدا کرنے والا، کہ یہ کھانا، یہ رزق جو ہم تک پہنچا ہے یہ ایسے ہی نہیں پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ کی کائنات کی بے پناہ قوتیں اپنے اپنے کام میں مصروف رہی، یہاں تک کہ یہ ایک روٹی کا لقمہ تیار ہو کر ہمارے ہاتھ میں پہنچا. سورج نے اپنا کام کیا، چاند نے اپنا کام کیا، کسان نے اپنا کام کیا، اسی اس طرح کاٹ، پھر اس کے بعد کٹائی والے نے اپنا کام کیا، پھر اس کا بیج نکالا گیا، دانا نکالا، اور پھر دکانوں پر گئے، پھر فلور مل میں، اور پھر کس کس طریقے سے وہ پہنچتا دکانوں پر پہنچا، کوئی آٹے کسی نے جا کے خریدا اور جا کر پھر اس کو گھر میں لے کے آیا، کسی نے پکایا، اور تب جا کے وہ روٹی کا ایک رقمہ ہمارے ہاتھ میں پہنچتا ہے، کیسے پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات کی کتنی قوتیں ہیں جو اپنا اپنا کام کرتی ہیں، تب جا کے ایک روٹی کا لقمہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے. تو یہی تو وہ استحضار ہے کہ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ ہمارے اندر اللہ ایسی قوت نہیں تھی کہ ہم ایک روٹی کا لقمہ بھی حاصل کر سکتے، مگر یہ کہ آپ کے نام، آپ کی اگر یہ قوتیں نہ ہوتی، آسمان سے سورج، اگر آسمان پر سورج نہ ہوتا، اپنی روشنی اور گرمی سے اس کو نہ پکاتا. اب گرمی آتی ہے تو بتائیے، ہم کھاتے ہیں، آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آخر گرمی کا اس میں دخل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسی جیسی لو چلتی ہے ویسے ویسے آم میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے، چاند کی روشنی بڑھتی ہے اور نلیوں کے اندر ہڈیوں میں گودا پیدا ہوتا ہے. تو یہ ساری کے سارے ہمارے بس میں تو نہیں. چلیے آپ کو کہہ دیں کہ کافر کی محنت ہوتی ہے، اگر وہ محنت کرتا ہے تو وہ بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن کیا کافر کے پاس جو ہے سورج نہیں؟ اور سورج ہے کس کا؟ چاند کس کا ہے؟ پانی کس نے پیدا کیا؟
اور خود اس کافر کو کس نے پیدا کیا؟ آدمی سوچے الہ مع اللہ کہ اللہ کسی وقت کوئی ہے؟ ہرگز نہیں. پچھلے میرا عزیز بھائی اس طرف ہم تھوڑا سا دھیان کریں. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن اس میں اگر استحضار کر کے ہم کوئی چیز استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس میں نورانیت بڑھ جائے گی. ورنہ وہی کھانا ہے اس سے بڑے بڑے کافر جو ہم اپنے جسم کے نشو نما حاصل کرتے ہیں, گوشت پیدا ہوتا ہے لیکن ایسا گوشت جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہ ہو وہ جہنم میں جانے کے قابل ہوتا ہے. بس یہ فرق ہے مومن اور کافر. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے داہنے ہاتھ سے کھانے سے متعلق, ایک روایت میں ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ الٹے آگے کھا رہا ہے, آپ نے فرمایا کہ میں داہنے ہاتھ سے کھاؤں, اس نے کہا میں الٹے میں سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا. آپ نے فرمایا کہ اچھا اب تم اس کی استطاعت نہیں رکھو, یعنی کبھی کھا بھی نہیں سکو, تو چونکہ جھوٹ بول رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عام طور پر بدعا کی نہیں تھی لیکن نبی کے سامنے آدمی جھوٹ بولے تو بعض اوقات اس کے وبال میں گرفتار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں بزرگوں نے اسی پر قیاس کر کے فرمایا کہ ان کے سامنے بھی جھوٹ مت بولے, اگرچہ علم غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں تمہاری بات کا پتہ چلے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, لیکن تمہارے کہنے میں اور عمل میں پھر برکت نہیں رہے گی, بے برکت ہو جائے گی. اس سے جھوٹ مت بولو, جو بات ہے وہ صحیح نہیں بتا دو آپ. تو نتیجہ یہ کہ پھر وہ ساری زندگی دانا ہاتھ میں اوپر اٹھا ہی نہیں سکتا تھا, یہاں تک لے جاتا تھا منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا. اور بعد میں اس نے کہا کہ واقعتاً میں نے بہانہ کیا تھا ورنہ میں کھا سکتا تھا, لیکن بعض لوگوں کو حد درمی ہو جاتی ہے کہ جب میں نے ایک بات کہہ دی تو اس جھوٹ کو نبھاتے ہیں آخر تک, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. جگہ اختیار کر, یاد رکھو کہ جھوٹ مت بولو. کبھی اگر بڑا کوئی بات ہو تم نے غلطی سے بول بھی دیا ہے جھوٹ, تو فوراً اس اپنی غلطی کا اعتراف کر لو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. لیکن آپ جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جائیں گے تو ایک جھوٹ کی وجہ سے کئی جھوٹ آپ کو بولنے پڑیں گے, اس لیے اس سے حد تک امکان بچنے کی کوشش کرو. اس سے یہی پتہ چلا کہ دانے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے. ایسے ہی بعض لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں, پاس کھڑے ہو کے کھانا بھی کھاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ کھڑے ہو کے کھانا پینا یہ جانوروں کا طریقہ. اب بعض لوگ ممکن ہے کہیں کہ صاحب فلاں موقع پر فلاں حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا, تو خوب سمجھ لیجیے کہ وہاں چونکہ ایک زمزم ہی تھا یا کنویں ہوتے تھے, تو کنواں کے ارد گرد چونکہ ہجوم بھی ہوتا تھا اور کیچڑ بھی ہوتی تھی, تو بعض اوقات بیٹھنے میں کپڑے خراب ہونے کا احتمال ہوتا تھا, اور کیچڑ کی وجہ سے بیٹھنا ممکن نہیں تھا, تو کھڑے کھڑے پانی پی لینے میں کوئی حرج نہیں. اسی کو ہمارے فقہا نے لکھا بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب زمزم بعض لوگ کھڑے ہو گئے پیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو پانی جو ہے وہ زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی عام طور پر کھڑے ہو کے پیتے ہیں. یاد رکھیں اس میں افضل یہی ہے کہ بیٹھ کے پیئیں, کھڑے ہو کے پینا کوئی افضل نہیں ہے. اس میں بھی اصل یہی ہے کہ بیٹھ کے پیئیں. بعض لوگوں کو زمزم پیش کیا جاتا ہے, اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے کھڑے ہو جاتے اور سنت سمجھتے ہیں اس کو. یاد رکھیے کہ اس کو بھی کھڑے ہو کے پینا کوئی سنت نہیں ہے, بیٹھ کے پینا ہی زیادہ افضل. بعض روایات سے جو پتہ چلتا ہے کہ کھڑے ہو کے پیا اس کی وجہ یہی تھی, کیچڑ یا کوئی اور وجہ جس کی بنا پر بیٹھ کر پینا ممکن نہ ہو, تو ایسی صورت میں آج بھی پینا جائز. یا پھر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی اس کو بطور پیٹ بھرنے کے کھانے کے نہیں کھاتا. کوئی چیز ہے مثلا ٹافی ہے منہ میں رکھ لی, وہ منہ میں رکھ لی اب جا رہا ہے چلتا ہوا, جے کا چنے کا دانا تھا وہ کھا لیا, تو چونکہ کھانے کے طور پر نہیں کھائی جاتی چیزیں استعمال نہیں ہوتی, تو اس قسم کی چیزیں یا کوئی کھجور ہے منہ میں رکھ لی, تو وہ اگر کھاتے ہوئے اس نے چلتے ہوئے کھا لیے کھڑے کھڑے تو اس میں حرج کی بات نہیں. لیکن جو چیز بطور کھانے کے استعمال ہوتی ہے اور اس کو ہم اس لیے بطور کھانے کے کھاتے ہیں تو ان کو بیٹھ کر ہی کھانا چاہیے. بعض صورتیں مستثنا ہوتی ہیں, تو وہ میں نے عرض بھی کر دی کہ اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر کھڑے ہو کر کھانے کی گنجائش, لیکن عمومی طور پر ادب یہی ہے کہ بیٹھ کر ہی کھائے پیے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی گھر میں جب داخل ہو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو,
جب بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو شیطان یہ اعلان کر دیتا ہے کہ بھئی اس گھر میں رہنے کی کوئی ہمارے لیے جگہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل ہوا، لہٰذا ہمارے لیے اب اس نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جہاں ہم رہ نہیں سکتے. اور اس کے بعد جب گھر چلا گیا، کھانے پر بیٹھا، بسم اللہ پڑھ لی، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم تو کھانے سے ہی مایوس ہو گئے، یہاں کھا بھی نہیں سکتے، چلو یہاں سے. لیکن اگر کوئی شخص بغیر بسم اللہ پڑھے گھر میں داخل ہوا، بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کیا، تو اپنے چیلے چانٹوں کو کہتا ہے کہ آ جاؤ، یا کھانے کا بھی انتظام ہے، رہنے کا بھی انتظام ہے. کیا مطلب ہے؟ کھانے کا انتظام یہ کہ بے برکت ہی ہوگی، وہ کھانا نورانی نہیں بنے گا آپ کے لیے، اس سے عمل صالحہ آپ نہیں کر سکیں گے، بلکہ ایسے کھانا کھا کے برے برے خیالات دل میں آئیں گے، گناہ کرنے کے خیالات آئیں گے دل میں. اور ایسے ہی آپ جب گھر میں بغیر بسم اللہ کے داخل ہوں گے، ایک تو یہ کہ شیطان قبضہ کر لیتا ہے گھر پر، پھر وہاں رہنے میں آدمی کو خیر و برکت نصیب نہیں ہوگی اور خیالات برے برے آتے ہیں. اس لیے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو. اس کے لیے حدیث شریف میں ویسے دعائیں آتی ہیں، لیکن اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ تو پڑھ لے کہ اللہ کا نام لے کے داخل ہوتا، ورنہ باقاعدہ اس کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی ہے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا، اور جب گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اب آپ دیکھیے کوئی موقع ایسا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں سکھائی، اور اصل میں اس ان دعاؤں کی وجہ سے ہمارا قبلہ بھی درست کر دیا، اور یہ بھی کہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو. گھر میں داخل ہو تو اللہ کو یاد کرو، گھر سے نکلو تو اللہ کو یاد کرو، مسجد میں جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، مسجد سے نکلو تو اللہ کو یاد کرو، بازار میں جاؤ تو دعا پڑھ لو. بتائیے کون سا موقع ایسا جہاں دعائیں نہیں، لیٹ چیز میں جاؤ تو دعا پڑھو، واپس آؤ تو دعا پڑھو، سوتے وقت کی دعا ہے، سو کر اٹھنے کی دعا ہے، لباس پہننے کی دعا ہے، نیا کپڑا پہننے کی دعا ہے، شیشہ دیکھنے کی دعا ہے. کون سا موقع ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی؟ اگر ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے غافل ہوں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ فرما بردار اولاد تو اپنے باپ کی ایک ایک بات یاد رکھتی. ہمارے یہاں ایک صاحب، یہاں ڈاکٹر صاحب ہوا کرتے تھے، آج کل انگلینڈ چلے گئے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے آئے ہوئے تھے. یہاں آتے ہیں وہاں سے صرف 40 دن لگانے کے لیے، 2-3 دن اپنے عزیزوں میں رہے، اس کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں، اور آگے 1-2 دن ٹھہرے فوراً واپس چلے جاتے ہیں. تو ہر سال اس طریقے سے میں تقریباً 8-10 سال سے انہیں دیکھ رہا ہوں اسی طرح سے، ماشاء اللہ، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. جو ان کی بات میں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ ان کے والد نے انہیں موٹر سائیکل پر بیٹھنے سے منع کیا، کہ موٹر سائیکل پر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا تمہارا. تو اس سے ڈاکٹر نے، جو ماشاء اللہ بہت دیندار آدمی، اتنی پابندی تو کی. ایک دفعہ میں خود جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ سر، میں نے ان سے کہا کہ اسٹاپ پکڑے تھے کہاں جانا ہے، تو سدر ہی وہ جا رہے تھے آسمانی ہاسپٹل، میں نے کہا یہ بیٹھی، کہ نہیں نہیں آپ جائیے بس. کہ بعد میں مجھے بتانے والے نے بتایا کہ یہ والد کے حکم کی وجہ سے نہیں بیٹھتے، پیچھے بھی نہیں بیٹھتے، چلانا تو دور کی بات. یہ ہے فرما بردار اولاد، کہ اپنے باپ کے حکم کو اتنا اس نے اہمیت دی اس حکم کو، کہ خود پیچھے بھی نہیں بیٹھے تو آگے بیٹھا ہے، چلانا تو دور کی بات. یا باپ کسی بات سے منع کر دو تو چوری چھپے ہی سب کام کرتے. ارے اللہ تعالیٰ تو دیکھے رہے بھائی، اس لیے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ باپ کی دعائیں اس کو ایسی لگی کہ آج ماشاء اللہ وہ پنپ رہے ہیں، پھل پا رہے ہیں اس کو. تو ماں باپ کی دعائیں بھی لو، ان کے جائز احکام کو مانو، فرما برداری کرو، اطاعت کرو، جس حد تک ہو سکے ان کی خدمت بجا لاؤ، اس لیے کہ ان کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں، یعنی کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ میاں راضی ہو جائے تو اسے چاہیے اپنے باپ کو راضی کر. اور اسی طرح فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت سے دنیا ملتی ہے اور باپ کی خدمت سے آخرت ملتی ہے، اور دونوں کی خدمت کرنے سے دنیا آخرت ملتی ہے. تو جن کے ماں باپ موجود ہیں یہ سمجھ لیں کہ ان کو بہت بڑی دولت ان کے پاس موجود. ہمارے مولانا سبحان محمود صاحب نور اللہ مرکزہ ہمیشہ جب بھی یہاں پر آئے، ان کی عادت تھی ملنے کے بعد مجھ سے دوسرا سوال یہ ہوتا تھا کہ والد صاحب جب تک حیات تھے ان کی بھی خیریت پوچھتے تھے، لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا تو والدہ کیا پوچھتے تھے کہ کہاں ہے تمہارے پاس ہے، اور پھر ہمیشہ کہتے تھے کہ تیرے پاس بہت بڑی دولت ہے. میرے پاس بہت بڑی دولت ہے اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں, بے لوس محبت ہوتی ہے ان کی, اس لیے ان کی خدمت میں بے لوس ہونی چاہیے اور جتنی خدمت کرو ان شاء اللہ فائدہ اٹھاؤ دنیا میں بھی آخرت میں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنی بھی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, ان کو آپ نقش کر لیجئے دل پر اور اپنے عمل میں لے آئے. آپ گاڑی پر جس کو اللہ نے گاڑی دی ہے اپنی گاڑی پر بیٹھ کے دعا پڑھیے, گاڑی نہیں ہے بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تب بھی دعا پڑھ کے سوار ہوئیے, اس کی کیا انوار و برکات ہیں, کتنی حفاظتیں اللہ کی طرف سے, بلا شبہ ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے, لیکن ہم تو حکم کے پابند ہیں, جب اس حکم پر عمل کر کے ہم کسی چیز کو بجا لائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر انوار و برکات پیدا ہوں. اب کیسی عمدہ سکھا دیا ہمیں دعا, بسم اللہ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين, پاک وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. اب وہ سواری چاہے گھوڑا ہو چاہے اونٹ ہو چاہے گدا ہو چاہے کار ہو چاہے موٹر سائیکل ہو, کوئی سی بھی گاڑی چاہے اتنا کہ ہوائی جہاز ہو پانی کی کشتی ہو پانی کا جہاز ہو کوئی بھی ہو سواری میں سب داخل. سبحان الذي سخر لنا هذا, مسخر کر دیا اس سواری کو ہمارے لیے کس نے؟ اللہ نے, پاک ہے وہ ذات. وما كنا له مقرنين, ہم اسے قابو کرنے والے نہیں. بعض اوقات بریک فیل ہو جاتے ہیں گاڑی قابو میں نہیں رہتی, بے قابو ہو جاتی, کوئی چیز کلچ پلیٹ ٹوٹ گئی, کچھ اور معاملہ ہو گیا, کہتے ہیں صاحب حادثہ ہو گیا, ٹائر ٹوٹ گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا, اور جناب کتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. اگر ہم دعا پڑھ کر سوار ہوں اور بڑی بڑی بہترین دعائیں ہیں, اس کی قدر یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں. ارے اللہ کے بندو, ہفتے میں اگر ایک دعا بھی یاد کر لیں تو کیا بتائیے, گھاٹے کا سودا ہے کیا؟ ایک دعا ہفتے میں یاد کر لو, ہفتے میں یاد ہوتی دو ہفتے میں یاد کر لو, تین میں یاد کر لو, مہینے میں یاد کر لو. اگر ایک مہینے میں ایک دعا یاد کر لی تو بتائیے گھاٹے کا سودا ہے کیا؟ ہرگز نہیں. اور بچوں کو اس کی عادت, سو رہے ہیں تو ان سے کہو ہاں بھائی سونے کی دعا پڑھ کے سو. آج کل اللہ کا شکر ہے کہ دینی جذبات ہیں, لوگوں کے احساسات ہیں, اپنے بچوں کو دینی اداروں میں داخل کرتے ہیں تو وہاں ہی ساری دعائیں سکھائی بھی جاتی ہیں, کم از کم 40-50-100 دعائیں تو یاد ہو ہی جاتی ہیں بچوں کو. لیکن اب ہمارا کام ہے کہ ان کو ہم ان کے ہجرا کرائیں ان دعاؤں, اور ہجرا یہی ہے کہ جب گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھائیں اچھا بیٹا دعا پڑھو, ان کو بھی لیا خود بھی پڑھی اور ان سے ہی پڑھوائی. اسی طریقے سے کھانے کے وقت جو ہے بچوں کو کسی کو پابند کرتے ہیں کہ بھائی ایک بچہ اونچی آواز سے پڑھ لیا کرے تاکہ سب کو یاد آ جائے, کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھ, سارا کھانا نور, سارا عبادت ہی عبادت ہو گئی, کھایا پیا. اسی طریقے سے دیکھیے, اب آدمی سفر کرتا ہے, آپ سفر میں یہ بھی دعا سکھائی, اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل, کہ اللہ آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں سفر میں, ماں باپ کو چھوڑ رہے, بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا, آدمی امریکہ روانہ ہو رہا ہے, لندن جا رہا ہے, عمرے کے سفر پہ جا رہا ہے, لمبا سفر ہے, تنہا ہے, کوئی نہیں ہے, لیکن یہ دعائیں بڑی سہارا ہیں. اللہم انت الصاحب فی السفر, اے اللہ اس سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی, اپنے گھر والوں کو تو ہم چھوڑ رہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ والخلیفۃ فی المال والاہل, ہمارے اہل کے لیے بھی آپ ہی خلیفہ ہیں, ہم نہیں ہیں تو آپ ہیں وہاں پر, یہاں بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے گھر والوں کے پاس بھی آپ ہی ہیں, اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیے, ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائیے. کیسی عمدہ دعا ہے, کیا اس کی گہرائی میں کبھی ہم گئے؟ اور پھر اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من وعصاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب, اے اللہ اس کو اس کا مفہوم کا بھی احساس ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو اس دعا کی جامعیت کا آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا. ایک ایک دعا ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا تعلق اللہ سے کبھی ہو رہا ہے, جو حاصل ہے ہمیں ہمارا اللہ تعالیٰ سے محبت کسی کو ہو جائے تو پھر وہ دنیا کی کسی محبت پر مرتا نہیں, اللہ تعالیٰ سے جسے محبت ہو جائے
تو دنیا جس کو مولا سے محبت ہو وہ لیلاؤں کی محبت کی پرواہ نہیں کرتا. دنیا کی ساری لیلائیں مل کے بھی ایک مولا کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. ان لیلاؤں کو پیدا کس نے کیا ہے؟ لیلاؤں کا خالق میں تو مولا ہے. اور لیلاؤں کا حال تو یہ ہے کہ آج اگر مر گئی انتقال ہو گیا تو کچھ دن بعد جا کے خبر کھود کے دیکھ لو ان کا حال کیا ہے. نہ کال رہے نہ بال رہے, کچھ باقی نہیں رہتا. بعض تصویریں جو ہے وہ آتی ہیں بعض اخبارات میں کہ سال بعد دو سال بعد پوسٹ مارٹم کے لیے صاحب 16 سال کی بچی کا انتقال ہو گیا تھا, اس کے بعد جناب پتہ چلا ایسے کسی نے قتل کیا, اس کے لیے پوسٹ مارٹم کی ضرورت پیش آئی. اب اس کی تصویر بعض اوقات دیکھتے ہیں ہڈیاں ڈھانچہ بنا ہوا ہے بالکل کھوپڑی کی ایک تصویر. اس کھوپڑی میں ہم مرتے ہیں دنیا کی زندگی, یہ مٹی ہے بس, مٹی ہو جائے گی چاہے کتنی ہی اس پہ لیپا پوتی ہوئی بھی ہو. یہ سمجھ لیجیے کہ سب ڈسٹمبر ہے, ایک دن ختم ہو جائے گا. جب قبر میں جائیں گے تو یہ مٹی میں مٹی مل جائے گی, ختم ہو جائے گی. ہم جو کچھ کھا رہے ہیں جو کچھ پی رہے ہیں سب مٹی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مٹی کے شامی کباب, مٹی کی بریانی, مٹی کے کوفتے, مٹی کے کباب, یہ سارے جو کچھ ہے مٹی ہونا ہے. ہم جو کچھ کھاتے ہیں کھاتے وقت لذت محسوس ہوئی, اس کے بعد گندگی اور فضلے کی صورت میں وہ نکلا اور کچھ دیر بعد مٹی بن گئی, ختم. جو کچھ کھا رہے ہیں مٹی, مٹی سے حاصل ہو رہا ہے اور مٹی کھا رہے ہیں, مٹی نکال رہے ہیں خود. حد تک انسان جو پیدا ہو رہا ہے بظاہر گوشت پوش کا انسان ہے لیکن اس سے مٹی میں مل جا رہا ہے. میرا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا. میرا خلقناکم وفیہا نعیدکم اور اسی مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى اور دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے. تو اسی مٹی میں جانا ہے, اسی مٹی سے پیدائش ہے, اسی مٹی سے دوبارہ بھی اٹھایا جانا ہے. اور دوبارہ کیوں اٹھایا جانا ہے؟ دیکھیے دنیا کے اندر ہم نے اپنی کو ترتیب بنائی, مثلا کہ بھائی فلاں جگہ پر میں نے جانا ہے, اس کی تیاری کرنی. لیکن غفلت کی بنا پر ہم تیاری نہ کر سکے, اب تک یہ وقت آ گیا. اب آپ دیکھیے کتنا افسوس ہوتا ہے آپ کو کہ 8 دن سے میں سوچ رہا ہوں لیکن میں نے نہ تو فلاں چیز رکھی نہ فلاں چیز رکھی, یہ بھی رہ گئی وہ بھی رہ گئی, کتنا افسوس کرتے ہیں بتائیے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو بھائی یہ کام بھی نہیں ہوا, کاش میں کر لیتا, وہ فلاں میری ضرورت کی چیز بھی رہ گئی. اب سوچیے اسی کو قیاس کیجئے کہ جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد آخرت میں پہنچیں گے اور اس کے بعد پھر احساس ہوگا کہ ساری زندگی ایسی گزار کے آ گئے, کاش کہ آج کے دن کے لیے ہم کچھ کر لیتے, کاش کہ ہم نے دنیا میں فکر کی ہوتی. آج لوگوں کو اس طرح احساس دلا تو کہتا ہوں میاں کھاؤ پیو موج کرو, ابھی تو زمانہ پڑا ہے. ابھی کیا ہے, ابھی سے تم نے یہ فکر پال لی, کھاؤ پیو بھائی. یہ کیا تم نے ابھی سے اس عمر کے اندر روگ لگا لیا اپنے آپ کو؟ الحاظ بلّہ سنوا الحاظ بلّہ, یقین کرو کہ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا. اللہ تعالی ہمیں دنیا ہی میں فکر آخرت نصیب فرما دے. جن لوگوں کو آخرت کی فکر اللہ نے عطا فرما دی, اللہ تعالی ان کی نہ دنیا غارت فرما دے نہ آخرت. کیا بھائی کوئی مولوی آپ نے دیکھا کہ اس نے خودکشی کی اس لیے کہ کھانا نہیں ملتا؟ بڑے بڑے پی ایچ ڈی, ایم بی اے, سی اے اور نہ جانے کیا کچھ ڈگریاں لیے پھرتے ہیں لیکن نوکریاں نہ ملنے کی بنا وہ خودکشیاں کرتے ہیں. یہ تو سنے ہم نے اخباروں میں بھی, لیکن یہ نہیں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے کا کام سنبھالا ہو اور پھر اس لیے خودکشی کیوں کھانے کو نہیں ملتا ہو. اللہ تعالیٰ اسی پہ عطا فرماتا ہے. رازق تو ہے, ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم اگر یہ ڈگریاں حاصل نہیں کریں گے تو ہم مر جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں منع کر رہا ہوں کہ ڈگریوں کا حصول جائز نہیں, خوب ڈگری حاصل کرو, کون منع کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنے دین سے دور ہو جاؤ. انجینئر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ بے دین ہو جاؤ. یا اگر آپ جہاز کے پائلٹ ہیں تو آپ کو اسلام کے دین پر عمل کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. یا آپ فوج کے بڑے ہیں تو آپ جو ہے وہ جنرل ہیں کرنل ہیں لیکن آپ کوئی دین پر چل نہیں چل سکتے. بتائیے کیا دین نے اس سے روکا ہے کہ پہلے کرنل جنرل پیدا نہیں ہوئے؟ کیا جو پہلے بادشاہ تھے کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ خلفاء ہمارے جو گزرے ہیں کیا انہوں نے آج کے وزرائے اعظم ان سے زیادہ کیا ترقی نہیں کی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنی دنیا فتح کی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کتنی فتوحات ہوئی, سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں کتنی فتوحات ہوئی. آج تو ہم گنوائی رہے, حاصل کچھ نہیں کر رہے, ترقی یافتہ ہونے کے بعد گنوا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کب 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 آ رہے ہیں. لیکن ان کے پاس جو کچھ تھا زمانے میں سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ تھا. انہوں نے کبھی قلت اور کثرت پر اعتبار نہیں کیا, نہ یہ دیکھا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے. اب ویسے مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی ہی رہی, کفار کے مقابلے میں کبھی مسلمان زیادہ نہیں ہوئے, نہ اس کا لشکر بڑھا کبھی, نہ ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہوا, نہ ان کے پاس باپ زیادہ ہوئے, ہمیشہ کفار کے مقابلے میں مسلمان کم ہی رہے اور ان کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کثرت پر, اس قلت کو ہمیشہ غالب فرمایا. ایک حق کہنے والا آدمی ہزاروں جو ہے وہ باطلوں پر جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے. یوں کہہ لیجیے کہ ایک شیر جنگل کے اندر اگر ہو تو سارے گیدڑ اور سارے جو لومڑیاں اس سے جو ہے ڈرتی, بشرطے کہ وہ شیر ہو. اگر شیر جو ہے وہ اپنی شہرانیت سے چلا جائے, اس میں جو صفت شہرانیت ہے وہ ختم ہو جائے, بلکہ بیمار پڑ کے پڑ جائے, بلی بھی اس کے کان میں کھینچ رہی ہو اور کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہو, اس لائق بھی نہ ہو کہ بلی کو مار سکے, تو پھر وہ دیکھنے میں تو شیر ہے, کاغذی شیر ہے. لیکن آج ہم کاغذی شیر ہے بس. دین و اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہمیں عطا فرمایا ہے, بھائی سے فخر ہے ہمارے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ آب عزت سے لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے ہمیشہ فرمایا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم ایسی قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام سے عزت بخشی. اگر آپ کے پاس اسلام ہے آپ معزز ہیں. بے شک دنیا میں اگر آدمی مار بھی ڈالے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں فرمائے. لیکن اگر اسلام نہیں ہے ہمارے پاس تو کسی کافر میں اور ہم میں کیا فرق, جیسے وہ ویسے ہم. اس لیے ہمیں اللہ نے عزت اسلام سے دی ہے, کافروں کے طریقوں میں ہمارے لیے عزت نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. اس لیے میرے عزیز بھائیو, بس یہ چند باتیں میں اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم اپنے دین کی قدر کریں, اپنے نبی کی قدر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر کریں. کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں خدا نہ کرے کہ وہ ایسی تعلیم دین دیتا ہو ہمارا کہ کسی کو مارو پیٹو اور ذرا قدر تعلق ہی کرو. کبھی ایسی تعلیم دی کی نہیں. اس لیے دین کی تعلیمات تو روشن ہیں ساری کی ساری, آپ ادھر سے لکھے جانے کے لائق ہیں. اب اگر کسی شخص کی اپنی کھوپڑی میں عقل نہ ہو اور وہ دین کو جو ہے وہ الزام دیتا ہو تو اس کا اپنا قصور. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے باطل طریقے ہیں ان سے بچنے کی مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے, اپنی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہماری جو باتیں ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو سچ فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے اس کا یقین ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہماری یہ باتیں دلوں میں اتار دیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو کوتاہیاں ہیں ہماری انہیں دور فرما دیجئے. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہے آپ کی زندگی عطا فرما دے, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما دے. ایک بچی 15 سال کی ہے اور وہ غالباً بلڈ کینسر ہے, اسے کیا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے صحت عطا فرما دے. ایک اور بچہ ہے 6 سال کا, وہ بھی بیمار ہے اور وہ بھی اس قسم کے مرض میں مبتلا ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسے بھی صحت عطا فرما دے. اور ہم میں جتنے بیمار ہیں یا ہمارے عزیزوں میں سے جس بیماری میں مبتلا ہیں, یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں رشتے نہیں آتے, اللہ جو رشتے عطا فرما دے. اسی طریقے سے بعض نوجوان بھی
جو ہے وہ پریشان ہے اس سلسلے میں کہ وہ جو جس قسم کے رشتے چاہتے ہیں مطلوبہ رشتہ نہیں ملتا اپنے فضل و کرم سے. اے اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے اور دیندار گھرانوں میں رشتہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے والدین ان کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. عزت کے ساتھ آبرو کے ساتھ اللہ اپنے گھروں کا کر دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عزت اور آبرو کے ساتھ ان کو گھروں کا کر دے. یا اللہ عافیت والے رشتے عطا فرما دے, زور کے رشتے عطا فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں لیکن کسی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں پریشان ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. آپس کی محبت عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپس کی محبت عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپس کی محبت عطا فرما دیجیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے, قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور جب وقت آخر آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.